بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیش خدمت ہے صدر مؤسس مرکزی انجمن قدام القرآن، بانی تنظیم اسلامی اور داعی تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے دروس احادیث کے ضمن میں اربعین نووی کی ایک حدیث. اس حدیث کا عنوان ہے وجود التزام سنت. اس حدیث کا دوسرا درس حاضر خدمت ہے، سماعت فرمائیے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. صدق اللہ العظیم. وعن عباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة موضع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي رحمه الله. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، امين يا رب العالمين. اربعین نووی کی حدیث نمبر 28 پر ہم پچھلے جمعے میں گفتگو کر چکے ہیں، لیکن اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا، لہذا آج بھی ہمیں اسی پر گفتگو کرنی ہے. اس میں میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 59، اور جو قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں ہے، یعنی اسلامی ریاست کا دستور جو ہے اس کا ایک بہت اہم اور بنیادی اصول اس میں بیان ہوا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، واولی الامر منکم، اور اپنے میں سے صاحب امر حاکم امیر کی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارے مابین اختلاف واقع ہو جائے، تنازع ہو جائے کسی معاملے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو لوٹا دو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ یقیناً سب سے بہتر شکل ہے اور نتیجے کے اعتبار سے یہی بہترین ہے. اس حدیث کا جو پس منظر میں نے آپ کو پچھلے مرتبہ بیان کر دیا تھا، آج صرف تذکرہ کروں گا. حضرت عباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک واضح ارشاد فرمایا. بعض روایات میں ذات یومن کا لفظ دیا تھا، ایک دن، آپ نے ایک دن ہمیں واعظ ارشاد فرمایا. وہ واعظ ایسا تھا، وجلت منہ القلوب، اس سے دل لرز گئے، کانپ اٹھے خوف سے، خشیت الہی سے. وظرفت من العيون اور اس سے آنکھیں بھر آئیں, آنسو جو ہے آنکھوں میں آ گئے. فقلنا تو ہم نے عرض کیا, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کانہا موعظت موقعین, یہ تو ایسے لگتا ہے جو وعظ آپ نے آج ہمیں ارشاد فرمایا ہے, یہ جیسے رخصت کرنے والے کا وعظ, کوئی شخص کسی کو بنا کہہ رہا, اچھا بھائی خدا آپ کہیں جاتے ہو, تو ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ تو اس موعظت کا وعظ ہے, یعنی کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ شاید اب آپ کا وقت قریب ہے, آپ کا اپنے رب کی طرف واپس جانا جو ہے قریب آ گیا ہے. فاوصنا, تو ہمیں مزید نصیحت کیجیے اور ہمیں نصیحت فرمائیے, ایسی باتیں کہ جو آئندہ کے دور میں ہمارے لیے وہ روشنی کا معیار بنے. قال, حضور نے فرمایا, اوصی کم بتقوی اللہ عز وجل, میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں, تاکید کرتا ہوں اللہ تعالی اللہ عز وجل کی تقوی, اس کا احساس, اس کی عظمت کا, اس کی جلالت کا, اس کے معاوضے کا, اس کے محاسبے کا, یہ ایک احساس کے حدیث کے اندر قائم رہنا چاہیے. یہ بات بھی ہر دم سامنے رہے کہ اول تو ایک مومن کے ایمان کی معراج یہ ہے, اتنا یقین حاصل ہو جائے کہ گویا وہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, یہ ہم پڑھ چکے ہیں حدیث جبرائیل, اور یہ نہیں تو کم سے کم یہ بات تو انسان کو ملحوظ رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا, آئے مجھے اسٹرینتھ, میں اللہ کے حضور میں, میں کبھی بھی اللہ کو نگاہوں سے اجل نہیں ہوگا, اللہ ہر حال میں میرے ساتھ ہے, مجھے دیکھ رہا ہے. اب اس کے نتیجے میں تقویٰ کرنا ہوگا, بچ بچ کر چلنا, کوئی غلط کام نہ ہو جائے, میرے اعضاء اور جوارے سے کوئی ایسا فیل سرزد نہ ہو جائے کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے, میرے دل میں بھی ایسا لفظ آ رہا ہے, اگر آ گیا ہو تو اس پر انسان لاحول پڑے, تعوذ کرے, اللہ کی پناہ دے آئے, اس سے نفرت کا اظہار کرے, اگر ایمان کے خلاف کوئی وسوسہ شیطان دل میں ڈال دے, اس لیے کہ وسوسہ اندازی کا اختیار اللہ نے شیطان کو دیا ہے, اللہ جی یوک میں تو پھر سے تو وسوسہ تو آ سکتا ہے, لیکن دل ایمان کی علامت یہ ہے کہ انسان کو شدید دکھ ہو کہ میرے دل میں یہ وسوسہ کیوں آیا. بہرحال نہ تو میرے دل میں ایسی بات آئے, نہ میرے آگاؤ جوارے سے, میری زبان سے, میرے ہاتھ سے, میرے پاؤں سے, میری آنکھوں سے, میرے منہ سے, میری زبان سے کوئی ایسا کھیل سرزد ہو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن سکے. اس سمجھنے وقت اور سننا اور اطاعت, یہ ہے ڈسپلن اسلامی حکومت کا بھی, جو خلافت کا نظام ہے اس میں امیر کا حکم ماننا ہے, اطاعت کرنا ہے, اور اسلامی نظام جماعت کو, اس لیے کہ دو ہی شکلیں ہیں, یا تو خلافت کا نظام قائم ہے یا قائم نہیں ہے. قائم ہے تو جو بھی ان کا امیر ہے, امیر المومنین ہے, خلیفۃ المسلمین ہے, اس کا حکم ماننا ہوگا. قائم نہیں ہے تو وہ آپ سے آپ کو قائم نہیں ہوگا, قائم کرنے کی جدوجہد کرنی پڑے گی, اور یہ جدوجہد جماعت کی شکل نہیں ممکن ہے, تو جماعت کا امیر ہوگا. تو دونوں شکلوں میں اس امیر کی بھی فکر تھا اچھا ہوتا ہے. بس سمعت, البتہ اس میں پچھلی مرتبہ کر چکا ہوں کہ سب و طاعت جہاں تک اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے وہ مطلق ہے, بے چون و چرا, کوئی بات سمجھ میں آئے نہ آئے, کسی بات کا سمجھ میں آ جانا جو ہے یہ کوئی بنیاد نہیں ہے کہ میں مانوں گا, یہ سب و طاعت کو نہ ہوئی, یہ تو پھر اپنے اپنی کی طاعت ہے. یا کوئی چیز آپ کو اچھی لگے یا نہ لگے, اگر آپ اس پر فیصلہ کریں گے تو آپ سے نفس کی نکلی. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو یہ ہے کہ جو بات آ گئی قرآن میں اور جو بات آ گئی حدیث صحیح میں, اس کی بلا دون و چرا, بلا کب و خاص اس کی اطاعت کی. یہی وجہ ہے کہ سورہ نساء کی آیت میں جب فرمایا اطیعوا اللہ, تو دوبارہ اطیعوا کا لفظ آئے, اطیعوا رسول, یہ دونوں اطاعتیں مستقل ہیں مطلق. ہمارے ہاں بہت عرصے سے ایک فتنہ اٹھا اور بہت بڑی شخصیت تھی اس فتنے کو شروع کرنے والی, وہ قومی اعتبار سے تو ہمارے ہیروز میں شمار ہوتے, سر سید احمد خان, لیکن یہ کہ دینی اعتبار سے انہوں نے بہت سی گمراہیوں کا آغاز کیا. ان میں سے ایک استخفاف حدیث کی. حدیث کو خفیف سمجھنا, حدیث کو اس قدر و منزلت کو کم کرنا. اس کے بعد پھر فتنہ پڑھتا چلا گیا. ہمارے ہاں اہل قرآن کا باقاعدہ فتنہ پیدا ہو گیا, جنہوں نے کہا بس ہم قرآن کو مانیں گے, قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز واجب تعبیر نہیں. ایک منکرین حدیث کا طبقہ پیدا ہوا. ان میں ایک بہت بڑا شخص جو پاکستان میں فوت ہوا ہے, غلام احمد پرویز, انشا پردات اچھا تھا, گفتگو اچھی کر لیتا تھا, اور ظاہر بات ہے کہ فتنہ وہی شخص اٹھا سکتا ہے جس میں کوئی صلاحیت. بغیر صلاحیت کے نہ کوئی نیکی کا کام ہو سکتا ہے نہ بدی کا کام. بدی کا کام کرنے کے لیے صلاحیت چاہیے, قوت چاہیے. یہ صلاحیت اس میں تھی, اس نے فتنہ پھیلا دیا. وہ منکر حدیث سے علاقہ ہے, لیکن وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے رسالے طلوع اسلام کے سر وقت پر ہمیشہ ایک حدیث شائع کرتے ہیں. وہ حدیثیں جو اخلاقی نوعیت کی, جن میں کچھ فضائل اعمال کا ذکر ہے, یا جن میں برے اخلاق کی جو ہے وہ نفی کی گئی. ظاہر بات ہے ان حدیثوں میں کوئی فقہی احکام اس سے مترتب نہیں ہوتے. یہ تو اخلاقی تعلیمات ہیں یا ایمانیات کا معاملہ ہے. لیکن وہ حدیثیں کہ جن سے احکام کا استنباط ہوتا ہے, ان کے بارے میں اس نے یہ مستقل دے دیا ہے, یہ گویا کہ اس کا موقف ہے. یہ سمجھ لیجیے اچھی طرح, اس لیے کہ اس وقت کے اثرات ہمارے معاشرے میں کافی پھیلے ہوئے, اور آج اسی کی باقیات ہمارے ہاں خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا پر بہت نمایاں ہیں. یہ لوگ جو ہیں ان کا اصول کیا ہے کہ اطاعت رسول کا لفظ جو قرآن میں آیا ہے وہ صرف ان کے زمانے کے لیے تھا, کیونکہ اس وقت وہ مسلمانوں کے امیر تھے. تو بحیثیت امیر مسلمانہ, امیر المومنین, ان کا حکم ماننا لازم تھا, لیکن وہ ہمیشہ کے لیے نہیں. یہ بات بہت بڑی گمراہی ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اطاعت خداوندی یعنی اطاعت قرآن, اور اطاعت رسول یعنی صحیح حدیث کی اطاعت, یہ دونوں مستقل اطاعت ہیں, دائمی, اور یہ غیر مشروط. ان میں کوئی بات سمجھ میں آئے نہ آئے ان پر عمل کرنا. البتہ تیسری اطاعت اور ہے, وہ ہے اولی الامر منکم, تم میں سے جو صاحب امر. ظاہر بات ہے کہ جو کوئی غیر مسلم آ کر آپ کا حاکم ہو گیا, اس کی اطاعت آپ پر فرض نہیں, مجبور کیا جائے بات اور, لیکن اطاعت اس کی لازم نہیں, بلکہ کوشش پوری ہونی چاہیے کہ اس کی حکومت کو ختم کیا جائے, اس سے نجات حاصل کی جائے, اس میں تن من دھن لگایا جائے, اس کے لیے جہاد کیا جائے. لیکن اصل میں اطاعت جو ہے تیسری, وہ منکم, مسلمانوں میں سے جو تمہارے ابھی ان کی اطاعت. البتہ یہ اطاعت جو ہے یہ مستقل اور بذات نہیں ہے, یہ غیر مشروط نہیں. یہاں پر یہ ہے کہ آپ جو بھی مسلمان امیر ہے غیر نبی, نبی کے بعد, چاہے وہ امیر المومنین, چاہے وہ خلیفہ راشد, ان کی بات سے بھی اختلاف کر سکتے, لیکن یہ کہ تمہیں دلیل لانی پڑے گی کتاب و سنت سے اختلاف کرنے سے. اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ جو بھی جماعت بنے اقامت دین کی جدوجہد کے لیے, اس کے امیر ظاہر بات ہے کہ نہ وہ نبی ہیں, نہ وہ صحابہ کرام کے رتبے کے لوگ ہیں, نہ وہ خلافت سے راشدہ کی کوئی نظیر ہے, تو ان کے ساتھ تو ظاہر بات ہے کہ اختلاف کا امکان بہت کافی ہے. بہرحال اس میں یہ ہے کہ ایک اصول بیان کر دیا گیا, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہے ایسے کام میں جس میں اللہ کی نافرمانی لازم آ رہی, چاہے وہ شوہر کی اطاعت ہو بیوی کے لیے. اگر اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف شوہر حکم دے رہا ہے تو مسلمان بیوی کو اس کی اطاعت لازم نہیں, ورنہ بصورت دیگر وہ تو قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا ہے کہ جتنے بھی بیویاں ہیں تو سارے ہاتھوں کھانے کا تو فرما بردار ہوتی ہے, اپنے شوہروں کا حکم ماننے والی ہو. ایک رائے آپ کی ہے, ایک رائے شوہر کی ہے, ایک بیوی کی ہے, دونوں باتیں صحیح ہیں, شریعت کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے. اب یہ ہے کہ یا تو بیوی اپنی اپیل سے, دلیل سے شوہر کو راضی کر لے, ورنہ یہ ہے کہ اسے شوہر کی بات ماننی پڑے گی. لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ شریعت کے خلاف حکم دے تو آپ مانتے, جتا تمہارا امیر کو شریعت کے خلاف حکم دے لا سما والا تھا نہ سنے گی نہ کرے گا, اور کوئی امیر اس بات پر جو ہے پوری طریقے سے جم جائے اور مصر ہو تو پھر آپ اس جماعت کو چھوڑے جائیں, کوئی اور جماعت ڈھونڈے یا آپ خود جماعت بنائیں, لیکن جماعت کے بغیر نہیں رہنا چاہیے. علیکم للجماعہ لا اسلام الا بالجماعہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول, جماعت کے بغیر نہیں رہنا چاہیے. اگر آپ کو اس جماعت کے امیر سے اختلاف ہو گیا ہے اور وہ ڈٹا ہوا ہے آواز ہوا ہے اپنے موقع پر اور آپ سمجھتے ہیں یہ تو اندکم فی من اللہ برہان, ایسی بات جس کے لیے دلیل موجود ہو اللہ کی طرف سے, اس پہ اب اگر آپ اس جماعت سے اختلاف کرتے ہیں علیحدہ ہوتے ہیں آپ پر کوئی الزام نہیں آئے, کوئی اور جماعت تلاش کرے نہ ملے تو خود جماعت بولے. یہ جو ہے اللہ کے تقویٰ کے ساتھ سب اطاعت کا نظام. اس میں سورہ تغابن کی جو آخری میں آیت آئی ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا, وہی بات جو یہاں آئی ہے اللہ کا تقویٰ جس حد تک بھی ممکن ہے. یہ آیت جو ہے اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ جب سورہ آل عمران کی آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتل, اہل ایمان اللہ کے تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے, تو صحابہ پریشان ہوئے حضور کے پاس حاضر ہوئے, اے اللہ کے رسول اللہ کا حق کون ادا کر سکتا. تب پھر یہ آیت جب نازل ہوئی تو انہیں اطمینان ہوا سکون ہوا, فتقوا اللہ ما استطعتم, جتنا بھی استطاعت میں حد سے امکان میں اپنے پوری امکانی حد تک اللہ کا تقویٰ کیا, واسمعوا واطیعوا, جیسے یہاں پہ ترتیب ہے اس وہ اسی آیت کی ترتیب ہے, فتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا. اب یہاں فرمایا گیا ہے وَإِن تَعَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ, ہاں تم پر کوئی غلام اور وہ بھی حبشی, حبشی غلام ہی امیر بن بیٹھے, اس پر میں پچھلی مرتبہ گفتگو کر چکا ہوں. ایک ہے اسلام کا آئیڈیل نظام, اس میں امیر جو ہے وہ باہمی مشورے سے ہوگا, امیر المومنین صاحب امر جو بنے گا وہ باہمی مشورے سے, وہ یہ نہیں کہ خود آئے اپنی دھوس سے مار کر اپنی طاقت سے جس کی لاٹھی اس کی بحث, یہ اسلام کے مطابق مطلوب نہیں ہے, پسندیدہ نہیں ہے. البتہ سوال پیدا ہوتا ہے عملی دنیا میں اگر پھر واقع ایسا ہو جائے, کوئی آئے اور فوج لے کر آئے اور چڑھ دوڑے اور حکومت پر قبضہ کر لے تو کیا کرے, اس کو کہتے ہیں تام مرا. یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی مرتبہ کہ یہ تفاعل کا جو آتا ہے مادہ جو باب ہے اس میں کسی شے کو خود حاصل کر لیتے, تعلیم کسی کو علم دینا, تعلم خود علم حاصل کرنا علم سیکھنا, تو تعمیر کسی کو امیر بنانا, تعمر خود امیر بن دینا, اس کے لیے ہی فقہا نے پھر یہ بات کی تھی اس شخص کی بھی اطاعت کرنی ہے بشرطے کہ وہ شریعت کے خلاف حکم نہ دے, اپنی جگہ پر وہ فاسق بھی ہو, لیکن یہ کہ نظم کا تقاضا یہ ہے, ورنہ تو یہ ہے کہ اگر فرض کر دیا جاتا کہ اس کے خلاف وہ کھڑے ہونا لازم ہے تو کھانا چاہیے بار بار ہوتی بار بار ہوتی ہوتی رہتی, لہذا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ امامت متغلب متغلب تغلب خود غلبہ حاصل کر لینا, جو شخص خود غلبہ حاصل کر لے اس کی امامت جائز ہے یا نہیں, تو کہا کا فیصلہ یہ جائز ہے, البتہ وہ بھی شریعت کے خلاف حکم نہیں دے سکتا, یہ شرط موجود رہے گی, یہ شرط حاصل نہیں ہوگی, وہ کفر کا حکم نہیں دے سکتا, وہ کسی حرام کو حلال نہیں بنا سکتا, کسی حلال کو حرام نہیں قرار دے سکتا, یہ اس کے اختیارات میں نہیں. اگر ان حدود کے اندر رہتا ہے تو چاہے وہ زبردستی امیر بن بیٹھا ہو اپنے طاقت کے بل پر تغلب اور تامور کی بنیاد پر وہ امیر بن گیا اس کی اطاعت ہوگی. تو وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ, چاہے تم پر امیر بن بیٹھے, یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں, ایک غلام اور حبشی, اب یہ عربوں کے نزدیک غلام کا درجہ ظاہر بات ہے کہ جو آزاد ہوتا ہے مسلمان اس کے برابر تو نہیں ہوتا تھا, غلام تو غلام. پھر یہ کہ بہرحال اگر کہ اسلام نے آ کر رنگ و نسل کے سارے امتیازات ختم کر دیے, پھر یہ ہے کہ عربوں کے اندر ایک چیز تو باقی تھی, بہرحال وہ حبشیوں کو اپنے سے کمتر ہی سمجھتے تھے, آج بھی سمجھتے ہیں, اور یہ فرق جو ہے رنگ کا یہ امریکہ میں ختم نہیں ہو سکا, وہ تعلیم کی جس انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں. اور جہاں تک کانسٹیٹیوشن اور لا کا تعلق ہے, ڈسکریمنیشن بہت بڑا جرم ہے امریکہ میں. اگر آپ رنگت کی بنیاد پر کسی کے ڈسکریمنیٹ کریں گے تو بہت بڑا جرم ہے. تو قانون کے, تعلیم کے, تہذیب کے سارے تقاضے پورے کرنے کے باوجود وہ جو رنگ و نسل کی جو مناسبت ہے موجود ہے, اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ کچھ دلی احساسات ہوتے ہیں, کبھی ہو سکتی ہے. اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک صحابی نے ایک اسی طرح حبشی زادہ کو, حبشی کو صحابی ہے وہ بھی, انہیں کہتا پکارا یمد سودا, اے سیاہ فام عورت جس کے بیٹے. تو حضور نے فرمایا دیکھو تمہارے اندر جاہلیت موجود ہے, ابھی تک جاہلیت موجود ہے تمہارے اندر سے. جاہلیت نہیں, جاہلیت کہتے ہیں اسلام سے پہلے کیا حالات, کہ وہ ساری چیزیں ابھی تمہارے اندر موجود ہیں. تو یہاں پر تاکید کے طور پر یہ نہیں کہ حضور بھی حبشی کو کم تر سمجھ رہے ہیں معاذ اللہ, لیکن یہ کہ تاکید کے طور پر کہ چاہے ایک غلام ہو وہ بھی حبشی ہو, سیاہاں وہ بھی اگر خود طاقت سے حبیب بن بیٹھے تو یہ میں اضافہ کر رہا ہوں, لیکن وہ کتاب و سنت کے خلاف حکم نہ دے تو اس کی اطاعت لازم. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي, تو جو بھی تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا, فَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا, وہ بہت سا اختلاف دیکھے گا. اختلافات ہوں گے ظاہر بات ہے, بعد میں جو آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں فقہی اختلافات پیدا ہوں گے, اصول فقہ مختلف ہوں گے. کسی کے نزدیک حدیث ضعیف سے ضعیف ہو وہ بھی زیادہ مضبوط شمار ہوگی بنسبت اپنی رائے کے. آپ اس سے بات کر رہے ہیں, اصحاب الرائے ہمارے ہاں تصحیح کہلاتے ہیں, جو پختہ حدیثوں سے قرآن سے استدلال کرتے ہیں رائے قائم کرتے ہیں. اب ایک حدیث سامنے آ گئی, وہ حدیث ضعیف ہے. اب آیا ضعیف حدیث کو ترجیح دی جائے گی یا یہ کہ قرآن اور سنت کے نصوص سے جو کچھ مستمت ہوا اسے ترجیح دی جائے گی؟ اب کس پر جو ہے وہ ہمارے ہاں پورے مسلک بن گئے. ایک اصحاب الرائے کہلاتے ہیں جن کے سارے خیم ہیں, سردار ہیں امام ابو حنیفہ. ایک اصحاب الحدیث کہلاتے ہیں جن کے سارے خیم ہیں امام مالک رحمہم اللہ, اور پھر امام شافعی ہیں, پھر امام احمد بن حنبل. تو یہ ایک اختلاف تو ہوگا امام ابو حنیفہ کے مابین, امام شافعی کے مابین, بہت سے معاملات میں فقہی معاملات میں اختلاف ہوگا, تو یہ اختلاف تو ہوگا. اچھا اسی طریقے سے نظام سیاسی میں اختلاف ہو جائے گا. اب فلاں صاحب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے زبردست اختلاف پیدا ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں جو لوگ اس وقت موجود تھے اور ان میں ایک بڑی تعداد بلوائیوں کی, جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب ان لوگوں نے مل کر بیعت کر لی حضرت علی سے. حضرت علی کی بیعت ہو گئی تو وہ خلیفہ مقرر ہو گئے, لیکن بہت سے صحابہ نے ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا. امیر معاویہ بھی صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ, عمر بن العاص صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عائشہ صحابیہ ہیں, زوجہ محترمہ ہیں, حضور کی ام المومنین, حضرت زبیر ہیں, حضرت طلحہ ہیں. انہوں نے کہا کہ پہلے آپ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دیجیے. یہ جو فتنہ پرور ایلیمنٹ آ گیا ہے, فتنہ انگیز ایلیمنٹ آ گیا ہے, پہلے اسے زیر کریں, اس کے خلاف اٹھیں اور ان کو سزا دے, تب ہم آپ کی بیٹھ کرنے میں تیار ہیں, ہمیں آپ سے اختلاف دیں. لیکن بہرحال یہ اختلاف بڑا شدید ہوا. آپ کو معلوم ہے جنگ جمل ہوئی, 10,000 مسلمان ایک رات میں ختم ہوئے. ایک طرف حضرت عائشہ, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت طلحہ اور زبیر دونوں کے دونوں اشرے میں بچے رہنے سے دوسری طرف حضرت علی. لیکن یہ اختلاف ہوا ہے اور جنگ تک بات پہنچی. اس کے بعد ابھی معاویہ عمر بن العاص یہ جو ہے شام اور مصر کے فوجوں کو لے کر آئے, جنگ سین جو ہے وہ تو بہت ہی بڑا بات ہے, 74,000 مسلمان اسے جنگ ختم. پھر وہیں سے ایک فرقہ مددگار ہو گیا خوارج کا, پھر ان کے خلاف حضرت علی نے جنگ کی, تو 4,000 خوارج جو ہیں وہ جنگ نہروان میں ختم ہو, لگ بھگ 1,00,000 مسلمان ختم ہو. اب یہ اختلافات جو ہو جائیں گے تو اس میں کیا کیا جائے؟ یہ بڑا اصول آ رہا ہے, وعلیکم بسنتی وسنتی الخلفائے الراشدین المہدیین, تم پر لازم ہے کہ میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو, تمسکوں گے ہاں, مضبوطی سے تھامو اس کو, وَعَبْدُ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِسِ اور دانتوں سے پکڑ لو. نواجس جو ہے داڑھوں کو یا یہ کچھلیوں والے دانت جو ہوتے ہیں, یہ کچھلیاں جو ہے یہ درندوں میں بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو شیر کی کچھلیاں ہیں, بھیڑیے کی کچھلیاں ہیں, ہمارے ہاں ان کی وہ حیثیت بھی رہی ہے مطلب ان حیوانات کے اندر, کیونکہ انہیں زندہ گوشت پھاڑ کے کھانا ہوتا ہے, تو یہ کچھلیاں جو ہوتی ہے ان سے جب کسی چیز کو پکڑ لیتے تھے تو پھر ان کی گرفت بہت مضبوط ہوتی تھی. تو اس لیے اس طرح فرمایا کہ داڑھوں سے یا کچھلیوں سے پکڑ لو ان کو, میری سنت اور میرے خلفائے راشدین المہدیین جو ہدایت یافتہ ان کی سنت, سمجھ سکو بہار سے پکڑو مضبوطی سے, عضو علیہ النواز اور ان کو اپنے دانتوں سے اپنی کچھلیوں سے اپنے داڑھوں سے مضبوطی سے پائے. اب میں یہاں ایک مسئلہ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو راشدین کا لفظ آیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے. قرآن مجید میں انسان کی کامیابی اس کے لیے تین لفظ استعمال ہوتے ہیں زیادہ تر, مفلحون اولئک هم المفلحون, اولئک هم المفلحون, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ, اور یہ ہوتا ہے فائزون, لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ, اصحاب الجنہ هم الفائزون. تو یہ دو الفاظ جو ہیں مفلحون اور فائزون, فائز ہو جانا کامیابی کی, فائز ہو گیا, اسی طریقے سے بڑے عہدے پر فائز ہو گئے, تو یہ فوج ہے. لیکن یہ کہ مفلحون جو ہے وہ بہت زیادہ گمبھیر لفظ ہے, فلاح جو ہے روحانی فلاح, اخلاقی فلاح, اور اس کا اصل مفہوم اصل میں کیا ہے کہ انسان کا ایک یہ نسل ظاہری ہے حیوانی وجود, ایک اس کے اندر چھپا ہوا روحانی وجود ہے, وہ انا, اس پر کبھی گفتگو ہو چکی ہے, وہ انا یا خودی یا روح جو ہے در حقیقت یہ اندر چھپی ہے. اب آپ کی ساری توجہ جو احوانی ضروریات پر ہے, روح بیچاری سے سٹک رہی ہے, بھوکی ہے, پیاسی ہے, اس سے آپ نے کوئی غذائی نہیں دی, اس کی غذا ہے اللہ کا کلام, اس لیے کہ روح جو ہے اس کے بارے میں فرمایا سلونا کا روح کبھی روح ہوگی امر رب بھی, یہ امر رب ہے, امر رب کے لیے کلام رب ہے, اور جسد ظاہری باطن, جسد ظاہری حیوانی کے لیے جہاں سے یہ آیا وہیں سے غذا آ رہی ہے, یہ جسم کہاں سے آیا, مٹی سے آیا, تراب سے, خلقو من تراب, اس تراب ہی سے ہماری گندم بھی آ رہی ہے, ہماری چاول بھی آ رہی ہیں, ہماری سبزیاں بھی آ رہی ہیں, گوشت بھی جو ہم کھاتے ہیں جانوروں کا, تو وہ گوشت بھی کس سے بنا ہے, سبزیوں سے, گھاس سے, چارے سے, سارا کا سارا یہ سورس جو ہے ہماری ڈائٹ کا, ہماری جو بھی جو ہماری ضرورت ہے جسمانی, وہ ظاہر بات ہے وہی ہے جہاں سے خود ہمارے انسان آئے. تو یہ دو مفلحون کا مطلب یہ کہ اندر سے اپنی اس شخصیت باطنی شخصیت کو برآمد کرنا, جیسے کہ اپنے اس حیوانی وجود کو پھاڑ کر کوئی چیز نکالی جائے, جیسے زمین پھٹتی ہے تو اس میں سے بیج کے جو دو پتیاں جو ہے نکلتی ہیں, فلق کا لفظ اس کے استعمال ہوگا, فلق فلق یہ ایک دوسرے کی بہت قریب ہے, فلق اور فلاح کہتے ہیں عربی زبان میں کاشتکار کو, وہ اپنے ہل کے جو دوست ہے اسے زمین کو پھاڑتی, اس لیے فلاح. جو جیسے ہمارے ہاں کاشتکاروں کی تحریک جو ہے وہ چلی, کسانوں کی تحریک چلی, خاص طور پر صوبہ سرحد میں بڑی زوردار انداز میں چلی ایک زمانے میں, آج کل تو خیر اس کا کوئی زور نہیں ہے. تو مصر میں اسی کو کہتے ہیں فلاحین کی تحریک, فلاح کون ہے, کسان. تو مفلحون وہ ہے کہ جنہوں نے اپنے اندر سے اپنے حقیقی وجود کو نکال کر پروان چڑھایا, وہ ہے مفلحون. تیسرا لفظ ہے راشدون, اور یہ سب سے اونچا بتا, جو کہ گویا کہ اپنی منتہا مقصود جو انسان کا ہو سکتا ہے اس کو پہنچ گئے. یہ لفظ بہت کم آیا ہے قرآن, دو مرتبہ آیا ہے, ایک تو سورہ حجرات میں صحابہ اکرام کے بارے میں, ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. صحابہ کی شان بیان کی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو محبوب کر دیا, ایمان انہیں سب سے بڑھ کر محبوب ہے, جان دے دیں گے ایمان پر, ایمان محبوب ترین ہے, حبب اليكم الايمان, تمہارے دلوں کے نزدیک محبوب ترین شے بنا دیا ایمان کو, پس زینہ فی قلوبکم, تمہارے دلوں کو مزین کر دیا, اسے مزین کر دیا تمہارے دلوں میں, یعنی وہاں منور کر دیا دل کو, اندر سے وہ ایمان کی روشنی جو ہے وہ جو ہے اپنی بہار دکھا رہی ہے. وَقَرَّ عَلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور بہت ہی ناپسندیدہ بنا لیا اللہ نے تمہارے نزدیک کفر کو بھی اور فسق کو بھی، نافرمانی کو بھی، والعصیان اور گناہ کو بھی. اولئک هم الراشدون، یہی ہیں وہ لوگ جو رشد کو پہنچ جانے والے، جو کامیابی کو پہنچ جائیں گے، جو فلاح کو پہنچ جائیں گے. اور دوسرا یہ لفظ آیا ہے سورہ بقرہ میں، جہاں روزے کے احکام و حکمتیں بیان ہوئی ہیں، اس کا جو نقطۂ عروج، روزے کا اصل حاصل کیا ہے؟ روح انسانی کو غذا پہنچانا، جسم انسانی کو ذرا مطمئن کرنا، بھوک برداشت کرو، پیاس برداشت کرو، تاکہ یہ ہماری جسم جو ہے ذرا مطمئن ہو جائے. یہ جب حیوانی وجود مطمئن ہو جائے گا تو اس روحانی وجود کو ریلیف ملے گا، وہ اس کے نیچے دبا ہوا اور دبے ہونے کی وجہ سے وہ گویا کہ سسک رہا ہے، یہ تقریباً بے ہوش ہے، اس کو ریلیف ملے گا. اس کے اوپر اب قرآن کی بارش کرو، رات کو کھڑے ہو کر قیام اللیل، اب قرآن کی بارش ہوگی اور اندر سے یہ روح جو ہے اس کو آپ نے روزے کے ذریعے سے اونٹ اس کو ریلیف دیا ہے، جسم کو دبایا ہے اور روح کو اٹھایا ہے. تو اب اس سے جو مقام حاصل ہوگا وہ بلند ترین مقام ہے روحانی اعتبار سے، اسی لیے اس کے لیے لفظ آیا گوشت. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے نبی، جب میرے بندے آپ سے آ کر پوچھے میرے بارے میں، ظاہر بات ہے کہ ایک پھر انسان کے اندر جب حقیقی ایمان پیدا ہوتا ہے تو ایک بھوک سی ہوتی ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے، بڑی خواہش پیدا ہوتی ہے اللہ کو دیکھنے، اور یہی سب سے بڑی نعمت ہوگی جو اصحاب جنت کو ملے گی، اللہ کا دیدار آخری جو اللہ کی نعمت ہوگی، جس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، وہ اللہ کا دیدار ہے. اور ظاہر بات ہے یہی دیدار تھا جس کے لیے حضرت موسیٰ نے درخواست کی، اے اللہ تو مجھے تھی مخاطب اور مکالمے سے سرفراز فرمایا، مجھ سے تھی بات کی ہے، جن برائے حجاب کی ہے تو یہ حجاب ذرا اٹھا لے، سب میں ارے نہیں اندر لے، اے پروردگار مجھے ذرا اپنا دیدار کا فرمانے سے دیکھ لے. فرما دیا لگ ذرا نہیں، نہیں تو مجھے نہیں دیکھ، اس عالم مادی میں رہتے ہوئے اس قسم والا دیدار نہیں کر سکتے، اس کا برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ ذرا سامنے کے پہاڑ کو دیکھو، ہم اس پر اپنی ایک تجلی ڈالیں گے، اگر ہماری تجلی کو وہ پہاڑ گھیر جائے تو تم سوچنا کہ تم بھی ہمیں دیکھ سکو. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، جب اپنا اللہ نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ پر، پہاڑ دب گیا، پھٹ گیا، ریزا ریزا ہو گیا. اور بالواسطہ جو ہے یہ تجلی برائے راست موسیٰ پر نہیں ہے، تجلی پہاڑ پر ہے، موسیٰ دیکھ رہے ہیں، یہ بالواسطہ مشاہدہ. کسی کا یہ اثر ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، لیکن یہ کہ خالص علم، اور یہی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا آخری نعمت ہوگا اللہ کا دیدار. تو اس لیے جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے، یہ رہا انسان کے اندر، آپ کو معلوم ہے جس سے بھی تاریخ انسانی کا مطالعہ کیا، جذبہ تھا نا آپ سے، یہ پہاڑوں میں جا کر لوگ کیوں بیٹھتے تھے، کیوں راستے کرتے تھے، کیوں نفس کشی کرتے تھے، غاروں میں عیسائیوں کے ہاں نفس کشی کی ان کی رحمانیت کی انتہا ہوئی ہے، قرآن مجید کے اندر ان کے اوپر تنقید کی گئی ہے، رہبانیت ابتداؤ رہبانیت کی محنت انہوں نے ایجاد کی، ماں کٹب نہ رہی ہم نے وہ ان پر لازم نہیں کی تھی، اپنے نفس کو مارنے کا حکم اللہ نے نہیں دیا، نفس کا بھی حق ہے ادا کرو، ہاں نفس کے تابع نہ ہو جاؤ، اپنے نفس کو اللہ کے احکام کے تابع کر دو، بس یہ نہیں ہے کہ اسے کچل دو، اسے ختم کر دو، یہ ہمارا نفس حیوانی وجود بھی ہمارے پاس امانت ہے اللہ کا، یہ ہاتھ اللہ کے لیے ہوئے امانت میں سے، یہ پاؤں، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ناک، یہ زبان، یہ ساری چیزیں اللہ کی امانت سے پڑے، ان کا بھی حق ہے. بھائی میں نے نفس کا علیہ کا حق تھا، میں نے گورے کا علیہ کا حق تھا، میں نے گورے کا علیہ کا حق تھا. نہیں دیکھو یہ کیا تم نے وسیلہ پکڑ لیا، ساری رات کھڑے ہو، حضرت عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات بیوی سے کوئی سروکار نہیں، تعلق نہیں، بستر سے تعلق نہیں، قبر لگائی نہیں، اور دن میں پورا روزہ، سب روزے میں بھی جائز بات ہے، تو یا کہ وہ سارے حقوق ختم ہو جائیں. تو آپ نے جب معلوم ہوا اور آپ نے بلایا اور بڑے سخت کے انداز میں پوچھا، اب علم رکنا، کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے، ہم نے کہا تو سوم النہار اور تقوم اللیل، تو ساری رات کھڑا رہتا، اور روزانہ ہمیشہ رکھتا ہے. عرض کیا بلا یا رسول اللہ سب ہے بلا کا فن عربی سے سبق ہو فائن والے نفس سے کالے کا حق ہو تیرے نفس کا بھی جس پر حق اسی اس کی راحت ہو رات سونے کے لیے راحت کے لیے اللہ نے بنائی ہے یہ تصور الہا بھی ہے اپنی بیویوں کا بھی حق ادا کرو. ہم پڑھ چکے ہیں حدیث میں کہ ایک بندہ مومن اپنی بیوی سے ہم جس طریقے کرتا تب بھی اسے ثواب ملتا. تمام ہمارے حیوانی اعمال کی عبادت بن جاتی ہے جب اللہ کے حکم کے تابع ہیں اللہ کے حدود حلال و حرام کے اندر اندر. تو یہ در حقیقت اس میں ان لفظ کالے کا حق تک وہ ان لوجے کا آلے تمہاری بیوی کا بھی تم کا حق ہے وہ ان لوڑ کالے کا حق تک تمہارے زیارت کرنے کے لیے آیا ہے ملنے کے لیے وزیٹر جنہیں ہم کہتے ہیں ان کا بھی حق ہے اسے ملو اور ملو بھی خوش دلی کے ساتھ. سبق تم کا فیصد ہی رکھی کا سدا تم فرمایا تمہارا کوئی بھائی تم سے ملنے آیا تم متبسم چہرے کے ساتھ اس کا استقبال کرو تو یہ صدقہ ہے یہ بھی بہت بڑی نیکی اللہ کے حق کا بھی اجر ملے. یہ نہیں کہ آپ ابو سنگ کمپریرا بن گئی اب وہ بھی پریشان ہونا میں خاص آیا ان سے ملنے کے لیے. یہ جو چیز ہے اس کا رد عمل جو ہے اینٹی سوشل جو ہے آپ کا ایٹیچیوڈ ہو گیا بلکہ سوشل ایٹیچیوڈ یہ جو آیا ہے اس کا خوش دلی سے استقبال کرو. بارہ مفرح خون کا میں نے ترجمہ آپ کو بتایا راشدون جو ہے وہ پھر روحانیت کی جو انتہا اس دنیا کے اندر ہو سکتی ہے وہ ہے راشدون اولئک ہم راشدون لعلہم یرشدون. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ خلفائے راشدین المہدیین حضور کے وہ خلفاء جو راشد بھی ہیں مہدیین بھی ہیں ہدایت کیا کرنا ہے. اب اس میں چار پر تو ہمارا اہل سنت کا اجماع ہے ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل تشیع پہلے تین کو نہیں مانتے ان میں سے جو غالی ہیں وہ غاسم کہتے ہیں جو ذرا مائل قسم کے ہیں زیدی شیعہ جو کہلاتے ہیں وہ غاسم تو نہیں کہتے لیکن کہتے یہ ہیں کہ بہرحال حق جو ہے وہ علی ہی کے تھا اور افضل جو ہے صحابہ میں وہ علی حضرت رضی اللہ تعالیٰ. ہمارے نزدیک افضل ترین شخصیت پوری انسانیت میں انبیاء کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی اور اس کے بعد حضرت عمر کی ہے پھر حضرت عثمان کی پھر حضرت علی کی اب باقی پوری نوع انسانی سے حضرت علی افضل. لیکن یہ تین حضرات یہ خلفائے راشدین ان سے افضل بارہ حضرت اس لوگ اضافہ کرتے ہیں حضرت حسن کا بھی میں بھی سمجھتا ہوں کہ حضرت حسن کا دور پہ اسے بھی شمار کیا جانا ہے وہ صحابی بھی ہیں اگرچہ صغار صحابہ میں سے تھے چھوٹے تھے لیکن حضور کی بوجھ میں پنے ہیں حضور کے قدموں پر سواری کی ہے ظاہر بات ہے اے نماز کی حالت میں بھی حسنین کہیں آ جاتے تھے اور وہ حضور سجدے میں ہیں اور وہ پیٹھ پر چڑھ کر بیٹھتے ہیں بچوں کا معاملہ جو ہے تو آپ بڑے ہی آرام سے انہیں نیچے اتارتے تھے نماز جاری رکھتے تھے اس کا وہ بھی محبت تھی حضور کی ریحانت عام یہ نبی کے باپ کے دو پھول ہیں اب حسن اور حسین تو یہ بھی ان کی بھی اور چونکہ انہوں نے خود طاقت سے نہیں حاصل کی تھی اس لیے وہ بھی خلفائے راشدین المہدیین میں شامل. البتہ حضرت معاویہ کا معاملہ ہمارے ہاں بعض لوگ ہیں ذرا ان کو میں عام جو ہے ہمارے عوام اللہ سنی ان میں نہیں کچھ ہے ذرا زیادہ ریڈیکل اور زیادہ جو ہے وہ ایک انتہا مثلا وہ حضرت ابی معاویہ کو بھی خلیفہ راشد کہتے ہیں لیکن اہل سنت نے ان کو اس طور سے تسلیم نہیں کیا اس لیے کہ وہ متغلب ہوئے انہیں کسی نے چنا نہیں تھا ان کے لیے کوئی مشاورت نہیں ہوئی تھی. وہ تو جب حضرت حسن کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت قائم ہو گئی تو پھر وہ اپنی فوجیں لے کر جب آئے تو پھر حضرت حسن نے خونریزی روکنے کے لیے کہ مسلمانوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو پورا دور خلافت جو ہے باہمی خانہ جنگی کی نظر ہو گئے اب یہ سلسلہ دوبارہ جاری رہے گا تو حضرت حسن نے جو ہے دستبرداری اختیار کر کے خلافت حضرت معاویہ کی سپرد کر اسی لیے حضور نے فرمایا تھا حضرت حسن کے بارے میں کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو جماعتوں کے مابین صلح کرائے گا. اسی لیے اس کو پھر کہا گیا تھا عام الصلح عام الامن یہ امن کا سال ہے صلح کا سال ہے اور یہ صلح کا سال پھر 20 برس تک حضرت امیر معاویہ کی تو گویا کہ چونکہ وہ صحابی ہیں تو ایک شرط جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے اولئک ہم الراشدون. اس لیے بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ انہیں بھی خلفائے راشدین نشانی کرنا چاہیے لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ اہل سنت کا اجماعی خیال نہیں ہے. اجماعی خیال وہی ہے ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعی. اس کے بعد حضرت حسن کو بھی لے لیجئے اور اسی پر 30 سال پورے ہوتے ہیں جو حضور نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی, تو 30 سال پورے ہوتے ہیں حضرت حسن کی بھی 6 مہینے شامل کر. اس کے بعد ملوکیت کا آغاز ہو گیا. حضرت امیر معاویہ کا دور ملوکیت کا آغاز تو ہے لیکن ابھی ملوکیت کی ساری خرابیاں اس میں نہیں آئی تھی. وہ ملوکیت کی خرابیاں بعد میں بنو امیہ کے خلفاء میں آئی اور جتنی پھر اور زیادہ آئی ہیں وہ بنو عباس کے دور میں آئی. محل ان کے زمانے میں بنی اور ساری جو بھی دنیاوی شان و شوکت جو دنیاوں میں شہنشاہوں کی ہوا کرتی تھی وہ تو پھر جو خلفاء بنو عباس میں ہوا. بہرحال یہ میں نے آپ سے عرض کیا سنت الخلفاء راشدین المہدیین, میرے خلفاء جو ان میں سے راشدین ہو مہدیین ہو ان کو مضبوطی سے تھامو. واضح علیہ نواز یہ سبق سے گیا. اب اس میں ایک بات میں کر دوں کیونکہ آیت میں نے پڑھی تھی سورہ نساء کی, اس میں آگے الفاظ آتے ہیں وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر کسی معاملے میں تمہارے درمیان تنازع ہو جائے تو لوٹا دو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک بات تو واضح ہو گئی کہ اختلاف میں فیصلہ کن چیزیں وہی ہوں گی جو دو مطلق اطاعت ہیں, جو مطلق اطاعت ہے اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت, ان کی بنیاد پر فیصلہ ہو, کسی اور کی رائے پر فیصلہ نہیں ہو. ردو اللہ اور رسول جو مستقل اطاعت ہے ان کی طرف لوٹا دو. لوٹائے گا کون یہ مسئلہ ہے بڑا سیاح. اگر تو فرض کیجئے دو مسلمانوں میں کوئی تنازع ہے تو امیر طے کرا دے, امیر المومنین طے کرا دے, اس کا فیصلہ حد میں پورا ہو جائے. لیکن اگر مسلمانوں کو اپنے امیر سے اطلاع ہو گیا ظاہر بات ہے کہ ہمارا بعد میں حضور کے بعد سے اختلاف ہو سکتا. اب کیا کریں, ظاہر بات ہے کس دور میں اگر کہ ہمارے اس خلافت راشدہ کے دور میں اس کے ضمن میں کوئی انسٹیٹیوشن موجود نہیں تھا. اگر کہ حضرت ابو بکر نے بھی یہ کہا تھا جب خلافت کی آپ نے جب بیعت ہوئی ہے پھر آپ نے پہلا خطاب کیا ہے, اگر میں سیدھا چلوں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر تو تم پر میری اطاعت فرض ہے, اور اگر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط راستے پر تو مجھے سیدھا کرنا فرض ہے. لیکن سیدھا کیسے کریں, آپ کی ایک رائے ہے آپ اس پر جاتی ہیں کیسے کریں, اس کا وہاں کوئی جواب نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ خلفائے راشدین کے اعتبار سے اس پہلو سے مستثنا ہے کہ وہ حضور کے انتہائی قریبی. لیکن بعد کے دور میں اب یہ کام ہو گیا جوڈیشری کا, اگلیہ فیصلہ یہ اختلاف ہے, یہ امیر المومنین کی رائے دے ہیں مسلمانوں میں سے فلاں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے, تو اگلیہ فیصلہ کرے گا. یہ معاملہ جو ہے یہ آج کے دور میں آپ کو معلوم ہے بہت منقہ ہو کر سامنے آ گیا ہے کہ ریاست کے 3 ہیں بنیادی ستون, اگر سے چوتھا بعد میں شامل کر دیا گیا ہے. اصل میں 3, ایک ہے ایگزیکٹو جو انتظامیہ جو حکم دیتی ہے, ایک ہے لیجسلیٹو جو قانون بناتا ہے, اور ایک ہے جوڈیشری. اور جوڈیشری کی اہمیت سب سے زیادہ ہو جاتی ہے. فرض کیجیے ایگزیکٹو ایک آرڈر آیا ہے, ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ تو کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. اب امریکہ کی مثال دے رہی ہے, امریکن کانسٹیٹیوشن کے خلاف حکم دے رہا ہے صدر, ہم نہیں مانیں تو کہاں جائے گی آپ, تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کوئی علیحدہ ہو یا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں آپ جائیں گے وہ فیصلہ کریں گے. تو یہ معاملہ در حقیقت کس اعتبار سے, لیکن وہاں دلیل کیا ہوگی ہمارے ہاں بھی. ضیاء الحق نے ایک صحیح راستہ اختیار کیا تھا شریعت کورٹ بنا کر, لیکن اس کے اوپر پابندیاں لگا دی, دو پابندیاں, دو ہتھکڑیاں, دو بیڑیاں لگا دی تو بالکل بیکار ہو گئے. لیکن راستہ صحیح تھا, طریقہ اس نے صحیح کیا کہ جیسے کہ عدلیہ کا فیصلہ ہے تو اسی طریقے سے خاص شریعت کورٹ بن جائے, وہ فیصلہ کرے گی کہ کوئی چیز کوئی قانون خلاف ہے یا نہیں شریعت میں. بہرحال جو بھی تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا تو وہ بہت سا اختلاف دیکھے گا, اس کے حل کے لیے تمہارے لیے لازم ہے کہ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین المہدیین کی سنت کو تھامو مضبوطی کے ساتھ اور اپنے دانتوں سے ان کو پکڑ لو. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, اب دیکھو نئی نئی باتیں دین میں نہ نکال دینا. یہ چونکہ ہم ایک حدیث پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے جدت کے موضوع کے اوپر, یہاں تفصیل سے جانے کی ضرورت نہیں ہے. دین میں ایک ہے قرآن اور سنت سے استنباط کر کے کوئی حکم نکالنا, اسلام اجتہاد ہے, قیاس ہے, اجتہاد. لیکن یہ ہے کہ ایک آپ نے بالکل ایک نئی بات نکال دی, کوئی ذلیل نہ قرآن سے نہ سنی سے, اور خاص طور پر عبادات سے کوئی ثواب کے لیے کیا جانے والا کام, اور اس میں کوئی ایسا کام جس کی کوئی جو ہے سند ہمارے پاس نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ خلفائے راشدین کے عمل میں نہ صحابہ کے عمل میں, تو وہ چیز مدد شمار ہوگی محدث. اِیّاکم و محدثات الامور, تم لازمن بچو گے نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ, اس لیے کہ ہر نئی ایجاد کی ہوئی بات بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ, ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی. ان چیزوں کو, نئے نئے چیزوں کو شریعت میں دین میں داخل کرنے سے تمہیں رکنا ہے ہر حال. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك